جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چن کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فان صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی جمیل صاحب، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاکم اللہ۔
کیسے مزاج گرامی؟
الحمدللہ علی کل حال،
ماشاءاللہ۔ ایک سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں کوئی میت ہو جاتی ہے تو جب تک تدفین نہ ہو جائے تو فاتحہ خوانی کے لیے منع کیا جاتا ہے۔ اچھا، کوئی آ بھی جائے اور کوئی دعا کرتا ہے، دعا مغفرت کرتے ہیں، کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آتے ہیں، فاتحہ پڑھیں، دعا کریں، لیکن اگر میت گھر میں موجود ہو، ابھی تدفین نہیں ہوئی، تو اس وقت دعا بھی نہیں کرنے دیتے اور فاتحہ خوانی کا بھی منع کرتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ خوانی کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ سورہ فاتحہ عمومی طور پہ اس میں پڑھی جاتی ہے، اسی طرح چاروں قل یا آیات الکرسی اور دیگر آیات عمومی طور پہ پڑھنے کے بعد پھر ان کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے پھر تمام نیک صالحین ان کی بارگاہ میں پیش کرتے کرتے بالآخر اس میت مسلمان کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے،
تو فاتحہ خوانی دراصل ایصال ثواب ہے۔ جو سورتیں آیتیں ان متعلقین نے، وہاں موجود افراد نے پڑھی ہیں، تو ان کا ثواب میت کو بالخصوص پہنچانا مقصود ہوتا ہے، تو ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب کے لیے شریعت مطہرہ نے کوئی حد بندی نہیں کی۔
ٹھیک،
اگر کوئی یعنی میت کا غسل ابھی نہیں ہوا، ان کا اس کی لاش گھر میں موجود ہے، یا غسل ہو چکا، کفن مکمل پہنایا جا چکا ہے، لیکن ابھی تک نماز جنازہ نہیں ہوئی، تو اس پورے پروسیس میں بھی فاتحہ خوانی کرنا بلا شبہ جائز ہے۔ البتہ مسجد کے قریب بیٹھ کر اگر تلاوت قرآن ہو رہی ہے تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ میت کا چہرہ اگر کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، اور اگر چہرہ کھلا ہوا ہے تو بھی اس میں حرج نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ میت اگر غسل اس کو نہیں دیا گیا ہو،
قبل غسل کی
قبل غسل اگر اس کے قریب میں بیٹھ کے قرآن پڑھا جائے گا تو اس کی حیثیت میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء میت کو، چونکہ انتقال ہونے کے بعد اس کی باڈی کو ناپاک،
ٹھیک،
تو اس حیثیت سے ایک ناپاک جگہ پر ناپاک شے موجود ہو تو اس صورت میں تلاوت سے منع کرتے ہیں۔
صحیح۔
تو اب اگر اس کو غسل دے دیا گیا تو پھر تو کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا، لیکن اگر غسل نہیں دیا گیا تو اس صورت میں بہتر اختلاف سے بچنے کے لیے کہ میت کے چہرے کو، اس کی باڈی کو کسی کپڑے سے
ڈھانپ
دیا، عام طور پہ ڈھک بھی دیا جاتا ہے، تو اب کسی قسم کا کوئی اختلاف اور حرج کی بات نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، ٹھیک۔
تو میت کے تدفین سے پہلے گھر میں اگر ایصال ثواب کے لیے کوئی فاتحہ خوانی ہو رہی ہے تو شرعی حوالے سے اس کو منع نہیں کیا جائے گا۔
ٹھیک ہے، اور اگر باقاعدہ پوری فاتحہ جیسے آپ نے کہا پڑھی جاتی ہے اور اس کا ایصال ثواب یہ نہیں ہے، کچھ لوگ آتے ہیں اور دعائیں مغفرت کریں، اب اس میں مختصر دعا کر دی تو، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی کچھ روک دیتے نہیں، ابھی تو جنازہ نہیں ہوا آپ دعا کر رہے ہیں یہ وہ، تو اس میں
یہ عوام کا فاتحہ خانی سے روکنے کا عمل کہ جب تک نماز جنازہ نہیں ہو جائے گی اس وقت تک کوئی اصال ثواب کا کوئی ایسا اہتمام فاتحہ خانی نہیں کر سکتے، تو یہ عوام نے اپنے طور پہ، جن لوگوں نے بھی اگر ایسی کوئی حد بندی بنائی ہے تو یہ بیجا حد بندی ہے، شرعی حوالے سے اس سے منع کرنا یہ غلط عمل ہے کہ اصال ثواب بلا شبہ کسی بھی موقع پر ہو سکتا ہے، تدفین سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، نماز جنازہ سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، نماز جنازہ کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔
ٹھیک ہے جی، ناظرین کے کچھ سوالات لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا پوچھیں۔
مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جس گھر میں مکڑی کے جالے ہوں تو لوگ اس گھر کو منحوس سمجھتے ہیں، تو کیا یہ بات درست ہے؟
جس گھر میں مکڑی کے جالے ہوں،
گھر کی صفائی ستھرائی نہ ہونے سے بے برکتی ہوتی ہے، اور اگر صفائی ستھرائی ہوتی ہے تو اس سے برکات کا نزول ہوتا ہے۔ تو اب جس گھر میں مکڑی کے جالے ہیں تو اب یہ ہے کہ گھر میں رہنے والے صفائی ستھرائی نہیں کرتے، ناپاکی گندگی اس طرح پھیلی ہوئی ہیں، تو ملائکہ رحمت کو اذیت پہنچتی ہے۔ تو اس حوالے سے اب یہ مکڑی کے جال یہ بھی صاف کرنے چاہیے حتی الامکان، اس کو یوں لگے رہنے دینے سے گھر عجیب سا لگتا ہے، بے یعنی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، آنے والے کو وحشت سی ہونے لگتی ہے کہ کہیں مکڑی چلتے پھرتے جسم تک نہ پہنچے۔ تو یہ جو طریقہ کار اگر اس میں سستی اور کاہلی کا عنصر ہے تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ مکڑی کے جال لگے رہنے دینا تو یہ بے برکتی کا ایک سبب علماء نے اس کو شمار کیا ہے، تو حتی الامکان اگر ایسا ہو تو مکڑی کو ویسے بھگا دیں اور جب وہ چلی جائے تو پھر اس کے جالے کو صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، اور اس کو گھر کو منحوس کہیں گے کیا کہیں گے؟
اس گھر کو تو منحوس نہیں کہا جائے گا کہ یہ گھر مطلب نحوست والا ہے اور اس گھر میں اگر ہم جائیں گے تو اس کی نحوست ہم پر تاری ہو جائے گی، تو کچھ نحوستیں ہمارے گھر تک بھی یوں پہنچ جائیں گے۔
ہاں، آج کل لوگ نحوست کو بھی متعدد سمجھتے ہیں نا، کہ یہ مرضوں پہ تو امراض پہ تو گفتگو بہت ہوتی رہتی کہ مرض متعدی ہے کہ نہیں، تو اس طرح کی چیزیں بھی بعض اوقات وہ۔
تو یہ نحوست کے حوالے سے اولاً تو اسلام ہی اس چیز کی نفی کرتا ہے کہ کسی شے کو منحوس سمجھنا اسلامی تعلیمات کے خلاف۔
صحیح،
اب جب منحوس سمجھنے ہی کی اسلام نظری تردید فرما دے تو اب اس چیز کو منحوس سمجھتے ہوئے اب یہ نحوست یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، اور آگے بڑھتے بڑھتے ہمارے گھر تک پہنچ جائے گی، تو یہ نظریہ تو مزید اور خراب ہو جائے گا۔
صحیح،
اور جس آدمی کے بارے میں، جس کے گھر کے بارے میں یہ نظریہ قائم کیا جائے گا تو لازمی بات ہے اس کی دل آزاری
ہوگی۔
اچھا، بعض اوقات گھروں میں جنات کا بسیرا ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ مطلب وہ منحوس گھر یا اس طرح۔ وہ جنات عمومی طور پہ ہر گھر میں ہوتے ہیں، واش روم ہر گھر میں ہوتا ہے، جب ہی
صاحب کیوں ڈرا رہے ہیں آپ، یعنی ہر گھر میں تو
جنات اچھے برے ہر طرح کے یہ گھروں میں بھی ہوتے ہیں، گھروں کی چھتوں پر بھی ہوتے ہیں، لیکن اتنا ہے کہ جو دعا ہم پڑھ کے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کی برکت سے ان کے ضرر سے
بچا،
ان کے شر سے ضرر سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کے سونا چاہیے، واش روم وغیرہ میں جانے کی دعا پڑھ کے جانی چاہیے۔
ٹھیک،
تو ان دعاؤں کی برکت سے اور گھر کے دروازے بسم اللہ شریف پڑھ کے بند کرنے کے برکت سے شیاطین وغیرہ اس گھر میں نہیں آتے۔
ٹھیک،
تو اب یہ ہے کہ بعض گھروں میں اثرات ہوتے ہیں، تو ان اثرات کی کاٹ کی جا سکتی ہے، اس کا روحانی علاج کیا جا سکتا ہے، تو اس طرح ان شریر مخلوقات کے شر سے انسان بچ سکتا ہے، باقی کسی گھر کو یوں منحوس سمجھنا یہ غلط ہے۔
ٹھیک ہے، مزید سوال۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے حضور کہ اگر اسلام بھائی دو ہوں تو بعض جماعت نماز ادا کرنے کا کوئی مختصر سے طریقہ ارشاد فرما دیں۔
ٹھیک ہے، دو احباب ہوں تو وہ اگر آپس میں جماعت کرانا چاہیں تو اس کا مختصراً کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟
اگر دو فرد ہیں اور جماعت کرانا چاہتے ہیں تو اولاً امام جب امامت کے لیے کھڑے ہوں گے تو امام اور یہ جو مقتدی ہے، نارمل امام سب آگے ہوتے ہیں اور مقتدی ان سے پیچھے پچھلی صف میں ہوتا ہے، تو جب دو افراد ہوں تو انہیں اس طرح نہیں کھڑا ہونا کہ امام آگے اور مقتدی پچھلی صف میں، بلکہ مقتدی کو چاہیے کہ امام کی دائیں جانب ان کے بالکل برابر میں اس انداز میں کھڑا ہو کہ اس مقتدی کی جو ایڑیاں ہیں یہ امام کی ایڑی سے کچھ پیچھے ہوں، تو امام کی دائیں طرف بال امام کے کھڑا ہونا ہے لیکن امام صاحب کی ایڑیوں سے اس کی ایڑی پیچھے ہونی چاہیے، اور امام صاحب اگر جہری نماز ہے تو اس میں جہر کریں گے یعنی قرات بلند آواز سے کریں گے۔ اب وہ یہ نہیں کہ پیچھے اتنے سارے نمازی تو ہیں ہی نہیں، صرف ہم دو ہی ہیں تو جہر کا کی ضرورت نہیں ہے، جب جماعت ہوگی تو جماعت کے واجبات عام نماز کے مقابلے میں بڑھ جاتے ہیں،
ٹھیک ہے؟
تو اب امام کو یہاں پر جہر یعنی اگر مغرب کی، فجر کی، عشاء کی نماز پڑھائی جا رہی ہے، اسی طرح وتر کی جماعت ہو رہی ہے جیسے ماہ رمضان میں ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر جہر یعنی بلند آواز سے تلاوت کرنی ہوگی۔ ظہر اور عصر کی نماز پڑھی جا رہی ہے تو پھر قرات آہستہ آواز میں کی جائے گی،
ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے امامت والے احکامات اس پر آ جائیں گے بھلے ایک ہی آدمی اس کا مقتدی ہو۔
جی جی، جو امامت کے حوالے سے ایک عام نماز کے مقابلے میں کچھ احکام واجبات بڑھ جاتے ہیں تو وہ یہاں پر بھی اضافہ ہو جائے گا۔ بس فرق یہ ہے کہ عام جماعت کے اندر صفیں مقتدی امام کے پچھلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اور یہاں اگر دو افراد ہیں تو امام کے سیدھی طرف ایک مقتدی ہے تو وہ سیدھی طرف کھڑا ہوگا، اور اگر دو مقتدی ہو گئے تو پھر ان دونوں مقتدیوں کو چاہیے کہ پچھلی صف میں کھڑے ہوں، امام صاحب آگے ہوں اور یہ دونوں مقتدی پچھلی صف میں باقاعدہ کھڑے ہوں۔ اگر یہ دونوں امام صاحب کے دونوں سیدھے ہاتھ پہ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس طرح کرنا مکروہ تنزیہی عمل ہے، انہیں چاہیے کہ امام صاحب کے پیچھے ہی صف بنائیں،
ٹھیک ہے؟
اور ایسے موقع پہ اگر دوسرا مقتدی نیا آیا ہے تو اس کو چاہیے،
یعنی یہ بھی اتنے مسائل، یعنی ایک تھا دوسرا آ گیا، اچھا دو کھڑے ہوئے تو پھر تیسرا آ گیا، پھر اور سخت حکم ہو جائے گا،
پھر احکامات بدلتے رہیں گے۔ تو اب جیسے ایک مقتدی امام کے ساتھ بالکل برابر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے سیدھی طرف، ایک نیا مقتدی دوسرا آتا ہے تو اب وہ مقتدی کو ہاتھ سے اشارہ کر کے اس طرح بتائے کہ میں بھی جماعت سے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس طرح اب وہ جو مقتدی اول ہے تو اسے چاہیے کہ حکم شرع کی اتباع میں، کہ اب شریعت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں پیچھے آ جاؤں، تو شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے پیچھے آ جائے، اور یہ دو آدمی مل کے امام کے پیچھے صف اب بن چکی ہے، اب اس طرح نماز کو اپنے کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اس طرح اس کے پیچھے چلنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اچھا، مقتدی کے پیچھے جگہ نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہو، امام صاحب کے آگے جگہ ہے، تو امام صاحب کو چاہیے کہ وہ اگلی صف کی طرف بڑھ جائیں اور یہ دونوں مقتدی ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، تو اس طرح بھی نماز پڑھی جا سکتی
ہے۔ یعنی یہ بھی مسائل میں سیکھنا ضروری ہے، اور اس میں بھی جو یہ اس کے ہاتھ لگانے سے، اشارہ کرنے سے پیچھے آ رہا ہے، جیسے علماء کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر رکے، اور یہ وہ ایک طرح کی یعنی ذہن کے اندر نیت کا بھی استحضار ہو جائے کہ میں حکم شرع کی وجہ سے، نہ کہ اس کے کہنے کی وجہ سے،
اس کے بلانے کی وجہ سے
میں پیچھے،
مقتدی کے بلانے کی وجہ سے نہ امام آگے جائے نہ مقتدی پیچھے آئے، شرعی اعتبار سے شریعت کا حکم کی تعمیل میں امام کے آگے جگہ اور مقتدی کے پیچھے ہونے میں جگہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں امام آگے چلے جائے، اور اگر امام کے آگے دیوار ہے وہ آگے نہیں جا سکتے تو پھر مقتدی کو پیچھے آ جانا چاہیے۔ تو یہ شریعت کے حکم کی پیروی کی نیت کریں گے تو نماز میں کسی قسم کی کراہت یا فساد نہیں آئے گا،
ٹھیک ہے؟ جی مزید کرو۔
جی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں فوتگی ہوتی ہے، پھر غسل دینے کی میت غسل دینے کے بعد کہتے ہیں ڈھائی سپارے پہلے قرآن پاک کے پڑھیں پھر بعد میں جنازہ پڑھیں، کیا یہ درست ہے یا نہیں؟
ڈھائی سپارے
سورہ بقرہ شریف
پڑھتے ہوں گے، اب یہ غسل کے بعد یہ عمل چلے، قرآن تو ثواب کا ہی کام ہے، یہ کوئی لازمی عمل ہے یا کیا ہے؟
اس طرح کے عمل کو لازمی تصور کر لینا یہ غلط ہے، یعنی جب تک ڈھائی پارے نہیں پڑھے جائیں گے اس وقت تک جنازے ہی کو روکا ہوا ہے تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ اب ویسے جنازے میں تاخیر ہے، کسی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، تو اس دوران لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور دیکھا یہی گیا ہے کہ جب میت کے جنازے کے اندر کچھ ٹائم ہوتا ہے تو لوگ جو جمع ہو جاتے ہیں، ملاقات ہونے کے بعد بعض اوقات کئی لوگوں کی تو کئی عرصے بعد ملاقات ہوتی ہے، تو گفتگو کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، تو ایسے موقع پہ اگر ان کے انتظار ہے اور موقع ہے، لوگوں کو پڑھنے میں دلچسپی ہو رہی ہے، تو تلاوت قرآن کے لیے کچھ پارے رکھ دیے جائیں، گٹھلیاں رکھ دی جائیں تاکہ ان تسبیحات کا سلسلہ چلتا رہے، اور یہ سب چیزیں میت کو اصال ثواب ہو جائیں۔ یہ لازمی نہیں ہے، کہ سورہ بقرہ شریف یا ڈھائی پارے جب تک نہیں پڑھ لیے جائیں گے اس وقت تک جنازہ ہی نہیں اٹھا سکتے, تو یہ چیز اس کو ضروری قرار نہیں دے سکتے.
ٹھیک ہے, مزید سوال.
قضا نماز آسانی ادا کرنے کا طریقہ عرض کر سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے, انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے. مزید سوال. کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو کوئی ایسے کھلونے وغیرہ اس سے کھیلنا چاہیے, کیا کہیں گے؟
بچوں کو کھیلنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھلونے دیے جا سکتے ہیں, لیکن اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس میں میوزک نہ ہو. گانے وغیرہ بعض کھلونے ایسے ہوتے ہیں جس میں ریکارڈنگ ہوتی ہے میوزک کی, تو اس طرح کے کھلونوں سے اجتناب کیا جائے.
ٹھیک,
باقی یہ کہ کھیلنے کے لیے جیسے عام طور پہ بچے ہوتے ہیں تو کچھ کاریں ہوتی ہیں, کوئی موٹر سائیکلیں ہوتی ہیں, اس طرح کی کوئی چیز کھیلنے کے حوالے سے بچوں کو دینے میں حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے, اور باقی دوسرا ایک سوال تھا, وہ کہتے ہیں قضا نماز کا کوئی آسان سا طریقہ ہو تو وہ بتا دیں.
قضا نماز کا اگر آسان طریقہ, بہت آسان طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے قضا نماز کا طریقہ, تو اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نماز قضا کرنے کے حوالے سے اس کی جو وعیدیں ہیں ان کو بھی ذکر فرمایا ہے, پھر احادیث کریمہ میں اس کی جو مذمت بیان کی گئی ہے قرآن میں احادیث میں اس کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ, اب جس کے ذمے بکثرت نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس کا بھی طریقہ اس میں موجود ہے. بعض اوقات انسان دنیا سے چلے جاتا ہے اور اس کے ذمے کئی نمازیں وہ ذمے رہ جاتی ہیں, تو ان نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کا طریقہ بھی امیر اہل سنت نے ذکر فرمایا ہے. لیکن مختصراً یہ کہ جتنی نمازیں اب تک قضا ہوئی ہیں ان تمام نمازوں کو سب سے پہلے تو اس کو ان تعداد کو نوٹ کرنا پڑے گا,
تحریک کرے, سوچے,
یعنی غور فکر کرے کہ جب سے میں بالغ ہوا اس وقت سے اب تک کون سی نماز ایسی ہے جو پابندی سے پڑھتا رہا ہوں, کون سی نماز ایسی ہے جس میں کبھی کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی, کون سی نماز ایسی جو بالکل بھی نہیں پڑھی. ان سب نمازوں کو فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور وتر, ان چھ نمازوں کو کوشش کر کے کوئی پیپر ورک کر لیا جائے, اس میں نوٹ کر لیں کہ ایک سال میں 365 دن ہیں تو اب 365 فجر, ظہر, اس طرح, اب ایک سال میں کون سی نماز میں کبھی کبھی پڑھتا تھا اور یعنی 50% پڑھ چکا ہوں نہیں پڑھ چکا, تو ان سب چیزوں کا آئیڈیا لگانا پڑے گا اور اس کے مطابق بھی جلد از جلد ان نمازوں کی قضا کرتا رہے.
ٹھیک ہے, اب یہ قضا نمازوں کا جو طریقہ ایک وہ بیان کیا جاتا ہے بطور خاص کہ تیسری اور چوتھی رکعت فرائض کے اندر اس میں کچھ تین مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار, اسی طرح تسبیحات کے اندر کچھ کمی, تو میرے ایک عجیب سوال کسی نے کیا, کہنے لگا کہ حضرت صاحب یہ عام نماز تو بڑی میں آسان سے پڑھ لیتا ہوں لیکن قضا نماز میرے لیے مشکل ہو گئی. میں نے کہا وہ کیسے؟ وہ کہنے کہ وہ یاد نہیں رہتا کہ ایک دفعہ پڑھنا تھا سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی تو اس کی جگہ تین مرتبہ سبحان اللہ کہنا تھا, یہ مجھے مشکل ہو رہا ہے. تو یہ عام روٹین والی نماز کے مطابق پڑھ سکتا ہے؟
دیکھیں قضا نماز میں یہ جو تخفیفات آسانیاں جو بتائی گئی ہیں, چار آسانیاں یہ بتائی جاتی ہیں, جیسے فرض نماز اگر پڑھ رہے ہیں وتر میں تو تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت
ملانی, جی,
لیکن وتر کے علاوہ مغرب, ظہر, عصر, عشاء, ان کی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے اگر کوئی تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ رکوع کر لے. دوسری آسانی یہ ہے کہ تین تسبیحات جو سجدے اور رکوع میں پڑھی جاتی ہیں اگر اس کو کوئی ایک دفعہ پڑھ لے اس میں بھی حرج نہیں ہے. اور تیسری آسانی یہ ہے کہ قضا اخیرہ جو آخری رکعت میں بیٹھتے ہیں اس میں التحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے پھر دعا پڑھی جاتی ہے, تو التحیات پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلی اتنا پڑھنے کے بعد بھی آدمی سلام پھیر سکتا ہے. اور چوتھی آسانی یہ ہے کہ وتر میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے اللہم انا نستعینک, تو خاص یہی دعا کا پڑھنا واجب نہیں ہے, تو جب دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر کہہ کے تکبیر قنوت کا ہی ہاتھ باندھے تو اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی ایک دفعہ تین دفعہ یہ پڑھ کے بھی یہ رکوع میں جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو یہ چار آسانیاں ہیں, ان آسانیوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قضا نماز پڑھی اسی طرح جائیں گی.
ٹھیک، یعنی اس کے علاوہ وہ جو عام روٹین وائز پڑھتے ہیں ایسے نہیں پڑھتے؟
روٹین وائز جو نمازیں ہیں، تین تین تسبیحات، تیسری چوتھی رقم سورہ فاتحہ کا پڑھنا، دعائے قنوت معروف پڑھنا، یعنی اگر آپ چاہیں اپنی قضائے عمری اسی انداز کی پڑھیں تو یہ سب سے بہتر صورت تو یہی ہے. لیکن یہ جو آسانیاں ہیں یہ صرف اس لیے ہیں کہ تاکہ بکثرت جو نمازیں کسی شخص کے ذمے پہ لازم ہیں وہ جلد از جلد فرائض و واجبات و سنت موقع وغیرہ کا لحاظ رکھتے ہوئے جلدی سے وہ ادا کر لیں. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ قضا نماز اسی طرح ادا کی جاتی ہے، دوسرے طریقے سے ادا کر لی تو یعنی تین تسبیح کی جگہ ایک پڑھنی تھی قضا میں تخفیفاً،
تین پڑھ لی
تو اب یہ سمجھے کہ کوئی سجدہ سہو تو لازم نہیں ہوگا، تو ایسی کوئی بات نہیں.
روٹین وائز جیسے نماز پڑھی جاتی ہے اگر کسی کو مشکل ہو رہی ہے اس میں مختصر طریقے میں تو وہ اسی طرح اپنی نماز کو جاری رکھے اور پڑھ سکتا ہے. کچھ میسیج شامل کرتے ہیں. یہ عبد الرؤف صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ صبح جب میں تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوتا ہوں مجھے نیند بہت آتی ہے، نیند آتی ہے ان کو تہجد کے وقت. ماشاء اللہ، آپ کو استقامت عطا فرمائے اور آپ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، بہت فضیلت والی نماز ہے. نیند تو آئے گی ظاہر ہے جب آدمی اٹھتا ہے، اور اس کے بعد ابھی کچھ اس طرح کی معاملات نہیں ہے تو نیند آتی ہے، کیا کریں؟ یہ
بہت ہمت والی بات ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا، اللہ تعالیٰ استقامت دے انہیں. اب یہ تہجد کے وقت نیند جو آ رہی ہے تو نیند کے اسباب پر غور کیا جائے. مثال کے طور پہ اگر رات کو سونے کا معمول ہی ایک بجے ہے، ڈیڑھ بجے اگر سونے کا معمول ہے، اور تہجد میں اٹھنے کے لیے کم از کم فجر کی جو وقت صبح صادق ہے اس سے آپ کو کم از کم بھی آدھے گھنٹے یا 20 منٹ پہلے آپ کو اٹھنا ہے. تو اب نیند کا دورانیہ اگر 3 گھنٹے ہوگا، 2 گھنٹے ہوگا، 4 گھنٹے ہوگا تو عمومی طور پہ نیند پوری نہیں ہوگی. اب تہجد پڑھتے پڑھتے بھی وہ نیند کا غلبہ رہے گا، سجدے میں گئے تو سو گئے، اس طرح کی کیفیات ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ہو رہی ہوں گی. تو نیند کو پورا کریں، اور دین اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ عشاء ادا کرنے کے بعد اگر کوئی ضروری کام نہ ہو تو اب آدمی کو چاہیے کہ وہ سو جائے. تو اس کے ایک فائدہ یہ ہے کہ دن بھر کی تھکاوٹ جو اس کی تھی، وہ دن بھر کی تھکاوٹ اس کو سکون کی نیند آنے کی وجہ سے ختم ہو جائے گی. اگلا دن بڑا فریش ہوگا، جب یہ تہجد کے لیے اٹھیں گے تو انشاءاللہ بہت فریش اپنے آپ کو پائیں گے، اور عبادت میں ذوق شوق بھی انشاءاللہ نصیب ہوگا.
اچھا جی، آپ نے کہا جی 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قضا کے علاوہ بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی فرائض کی آخری 2 رکعتوں میں یا 1 رکعت جیسے مغرب میں؟
فرض نماز و عام فرض نماز جو ادا کی جا رہی ہوتی ہیں تو ان کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے. اور اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے مزید یہ ایک اور مستحب عمل ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھی ملا لے. اگر سورت ملا لیتا ہے تو کوئی سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، سورہ فاتحہ ہی پر اکتفا کرتا ہے تو بھی اچھا ہے. اور اگر سورہ فاتحہ کی جگہ وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لیتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. تو بہتر ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا. اب یہ ہے کہ بعض اوقات اسی کا معمول بنا لیا جاتا ہے، اور جب بھی فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت پڑھنی ہوگی تو وہ 3 دفعہ تسبیح پڑھی اور رکو
اور یوں ہی کر لیتے ہیں.
تو اب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو یہ کہیں گے کہ ایک مستحب عمل کو چھوڑا جا رہا ہے، تو اس سے نماز پر، نماز کی صحت پر یا نماز میں کسی قسم کی کراہت اس میں پیدا نہیں ہوتی. لیکن جو افضل اور بہتر طریقہ ہے اس کو فالو کرنا زیادہ بہتر ہے، بالخصوص اگر وقت میں گنجائش ہے، مقتدیوں پہ عام طور پہ گرا نہ گزرے تو امام صاحب کو بھی چاہیے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی میں وہ سورہ فاتحہ پڑھا کریں.
اب کسی کو مسئلہ، یہ باقاعدہ دارالتا میں بعض اوقات آ بھی جاتے ہیں کہ بھائی وہ مارکیٹ میں فلاں جگہ مسجد یا فلاں بعض کا چھوٹے چھوٹے جائے نماز اس طرح کے ہوتے ہیں، اب پتہ ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے اس میں، تو وہ تشویش بہت ہوتی ہے مقتدیوں کو کہ یار اتنی جلدی رکعت ہوگی،
یعنی ان کے سامنے انہوں نے وضو کر لیا، اب وہ مسجد کی طرف چلے، ان کے سامنے ہی امام صاحب دوسری رکعت سے تحیات کے بعد کھڑے ہوئے ہیں. ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور میں صف میں پہنچنے کے بعد اس رکعت میں شامل ہو جاؤں گا، تو امام صاحب کو ایک مسئلہ پتہ ہے کہ 3 مرتبہ تسبیحات پڑھ لینا بھی کافی ہے. تو اب ان کا یہ عمل اگرچہ کفایت کرتا ہے لیکن مقتدی کی رکعت فوت ہونے کا بھی سبب بن جاتا ہے. تو بلکہ امام کے لیے تو مستحب ہے کہ مقتدی کی خاطر مدارت کے لیے خاص مقتدی نہ ہو، کہ ایک مسلمان آ رہا ہے، پتہ ہے کہ ابھی وضو کر کے آ رہا ہے، اس کو رکعت مل جائے، رکوع بھی لمبا کر سکتا ہے، ایک دو تسبیح مزید بڑھا سکتا ہے، یہ امام کے لیے مستحب عمل ہے۔ تو اب یہاں پر پتہ ہے کہ پیچھے لوگ بکثرت آ رہے ہیں اور آنے کا احساس بھی امام کو ہو رہا ہے، اور امام تین تسبیح پڑھ کے فوراً رکوع میں چلے جائیں اور پھر اٹھ جائیں، تو اس میں مقتدیوں کی رکعتیں فوت ہونے کا اندیشہ یعنی ضائع ہو جاتی ہیں، پھر دوبارہ ان کو مسبوک ہو کر پڑھنی پڑتی ہیں۔ تو ایک امام کا یہ عمل کہ تسبیحات تین دفعہ، پانچ دفعہ، سات دفعہ پڑھنے کا جو عمل ہے مقتدیوں کی رکوع میں بالخصوص، یہ رکعت ملنے میں معاون ہے، اور اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو مزید رکعتیں مقتدیوں کو مل سکتی ہیں۔ کچھ مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ وقت پر تکبیر اولیٰ کے ساتھ اگر یہ جماعت میں شامل ہونے کا اہتمام کریں گے تو ان کو یہ شکایت نہیں ملے گی کہ ہماری رکعتیں فوت ہو رہی ہیں، اور امام صاحب کو بھی چاہیے کہ مقتدیوں کی اس طرح سے رعایت کریں، ورنہ مقتدی حضرات بعض اوقات بہت امام صاحب رکوع میں ہیں یا سجدے میں اور جلدی نماز پڑھا رہے ہیں، تو بعض مقتدیوں کی طرف سے امام صاحب کی غیبت اور اس طرح کا سلسلہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ اب یہ ٹرین چل پڑی ہے، بڑی اسپیڈ پکڑ لی ہے، اور یہ اس طرح کر کے، تو امام صاحب کو بھی چاہیے کہ اس طرح نہ کریں تاکہ لوگوں کی نماز میں معاونت کریں۔
ٹھیک ہے، ایک میسج میں سوال ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جیسے کوئی نوجوان فوت ہوتا ہے اور شادی نہیں ہوئی ہوتی تو پھر اس کو باقاعدہ دولہا بنایا جاتا ہے، اس کو مہندی لگاتے ہیں، اس کو کچھ اس طرح کے، یہ کیا کہیں گے؟
اس طرح خواتین لڑکیوں کے حوالے سے تو زیادہ سننے کا ہے کہ ایسا کہیں
کہ دلہن بناتے ہیں،
اس کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے، اور یہاں کے جس کی شادی نہیں اس کو دولہا کی طرح سجایا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، میت جو ہے یہ اب محل زینت نہیں ہے، ٹھیک ہے، زندہ آدمی ہے تو وہ بناؤ سنگھار کرتا ہے، اس کو حکم بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ مطلب اپنے گیٹ اپ کو صحیح رکھیں۔ تو میت جو ہے کوئی بناؤ سنگھار کا محل نہیں ہے، زینت کا محل نہیں ہے، تو یہاں تک حکم دیا گیا کہ اگر غسل میت کا ہو چکا ہے تو اب اس کے بالوں کو سلجھانے کے لیے کنگا نہ کیا جائے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ محل زینت نہیں ہے، پھر کنگا کرنے سے بال ٹوٹیں گے، اسی طرح داڑھی ہے مرد کی تو اس کے داڑھی کو بھی کنگا نہ کریں، وہ جس حالت میں اسی حالت میں اس کو رہنے دیں۔ تو اب یہ ہے کہ دولہا بنانا یہ خلاف سنت طریقہ ہے، اسی طرح عورت کا انتقال ہوا تو اس کو بھی دلہن کی طرح سجانا خلاف سنت طریقہ ہے۔ رہا معاملہ مہندی لگانے کا، تو لڑکے کو مہندی لگانا یہ ناجائز عمل ہے،
یعنی یہ دولہا زندہ بھی ہوتا، شادی بھی ہوتی تو بھی
تب بھی دولہے کو اپنے ہتھیلیوں میں مہندی لگانا یہ ناجائز عمل ہوتا ہے۔ بعض جگہوں پہ ایسا باقاعدہ دیکھا ہے کہ ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہوتے ہیں،
پورے ہوتے ہیں،
پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کی شادی ہوئی ہے،
جی ہاں،
تو اس کے ہاتھوں کا رنگا ہوا ہونا یہ ایک علامت ہے کہ اس کی شادی ہوئی ہے۔ تو جہاں یہ رسم و رواج ہے ناجائز رسم ہے، زندہ دولہا ہو یا اس دنیا سے رخصت ہو چکا فوت شدہ شخص ہے تو اس کو بھی دولہا بنانا اولاً یعنی میت کو خلاف سنت، پھر دوسرا یہ کہ مہندی لگانا یہ تو ناجائز اور حرام کام ہے، نہ زندہ آدمی لگا سکتا ہے نہ مردے کو لگایا جا سکتا ہے، جو لگائیں گے وہ گناہ گار ہوں گے۔
ٹھیک ہے، مزید کال۔
محمد سوال یہ ہے، مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ یہ جو شادیوں پہ نیندرا دیا جاتا ہے یہ دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟
شادیوں پہ نیندرا دیا جاتا ہے جس کو نیوتا بھی کہتے ہیں، اور کیا کہیں گے؟
شادی کے مواقع پر جو باقاعدہ ایک اہتمام ہوتا ہے کہ اس نے 500 روپے دیے ہیں وہ لکھ لیے جاتے ہیں، اس نے 1000 روپے دیے ہیں یہ لکھ لیے جاتے ہیں، اور یہ بھی نوٹ کیا جاتا ہے کہ پچھلی دفعہ ہم جب گئے تھے اس کے یہاں اس کے پروگرام میں تو ہم نے دیے تھے 500 روپے، تو اب یہ آئے گا یا تو 500 روپے لائے گا یا 1000 روپے اس دفعہ لے کر آئے گا۔ تو اگر ہم نے 500 روپے دیے تھے تو اب یہ 500 روپے اس شخص پر جن کے گھر ہم دعوت میں گئے تھے اس کے اوپر قرض، یہ بعض جگہوں پہ اس کو قرض والا انداز میں سمجھا جاتا ہے، تو اب 500 روپے اس پہ قرض ہو گئے۔ اب جب ہمارے گھر پروگرام ہوا تو یا تو وہ 500 روپے لے کر آئے گا اور قرض چکا دے گا، یا وہ 1000 روپے دے گا۔ اگر 1000 روپے دیے تو 500 روپے ادلا بدلا ہو گیا، اب مزید 500 روپے کے ہم مقروض ہو گئے۔ اب آئندہ کبھی پروگرام ہوگا تو ہم اس کو 1000 دیں گے یا 500 دیں گے، تو یہ سلسلہ بعض جگہوں پر بعض برادریوں میں اس درجے مطلب اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ جہاں انٹری ہوتی ہے وہیں پہ بندہ ٹیبل
بینک پورا یعنی سافٹ ویئر نہ کہیں لیکن وہ بٹھاتے ہیں ایسے بندوں کو جن کے دماغ بھی سافٹ ویئر کی طرح ہوتے ہیں, یعنی ان کو پوری یادداشت ہے اور ڈائریوں پہ لکھا ہوا ہے حساب کتابیں ایسی مقامات.
تو اب وہاں پہ جو جو رقم دے رہا ہے تو ساتھ ساتھ انٹری بھی اس کی جا رہی ہے کہ اب اس کے ہم پر چڑھ گئے یا ابھی اتنے باقی ہیں, اس نے کم دیے ہیں, ہم نے 2000 دیے تھے اس نے ابھی 1000 دیا ہے. تو یہ سب چیزیں چیکنگ بیلنس ہو رہی ہوتی ہے. جہاں اس کو قرض سمجھا جاتا ہے تو وہاں قرض والے احکام ہوں گے, لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے جیسے کراچی شہر میں اگر اس طرح براتیں اور شادیاں ولیمہ اس میں اہتمام ہوتا ہے تو یہاں جو دینے والے ہوتے ہیں اس کو تحفے ہی کی نیت سے دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری طرف اگر 1000 روپے لفافے میں آئے ہیں, 500 روپے لفافے میں آئے ہیں. اور عام طور پہ ہمارے یہاں رجسٹر جو کراچی کی شادیوں کا کوئی ایسا کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوتا جو انٹری کر رہا ہو, بلکہ لوگ آتے ہیں اور آخری جب کھانا پینا سب کچھ ہو چکا تو اس کے بعد پھر دولہے سے یا جس نے انوائٹ کیا ہوتا ہے اپنے بھائی کی شادی میں تو اپنے دوست کے پاس آ کر اس کے ہاتھ میں کچھ لفافہ, ارے اس کی کیا ضرورت تھی, بس اس طرح کے عرفی جملے کہنے کے بعد ارے رکھ لی ہوں کہ وہ جیب میں بھی رکھ لیتے ہیں. اور اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس رقم کو عام طور پہ ہمارے یہاں تحفہ ہی سمجھا جاتا ہے. نہ دینے والا اس چیز کی امید رکھتا ہے کہ میں نے 500 روپے لفافے میں ڈال کے دیے تھے تو اب یہ 500 دے گا یا زیادہ دے گا, اس کی عام طور پہ امید نہیں رکھتے. اگر ہمارے گھر دعوت میں آیا کچھ دے گا تو یہ ہوتا ہے کہ اس نے تحفہ دیا, میں نے تحفہ دیا تھا تو جوابی طور پہ یہ بھی کچھ نہ کچھ تحفہ دے گا اور لفافے میں یہ بھی کچھ رقم ڈال کے دے گا. نہیں دیتے تو اس کو تھوڑا سا مایوب سمجھا جاتا ہے لیکن اس کو قرض کی درجے میں نہیں لیتے. لیکن جس کو اگر جس کی تقریب میں کسی نے کوئی لفافہ دیا تھا تو بہتر یہ ہے کہ جب ہمارے طرف سے جانا ہو اس کی تقریب میں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو بھی کوئی نہ کوئی لفافہ دیں, بہتر ہے کہ زیادہ دیں تاکہ اس کے دل میں خوشی داخل ہو.
ٹھیک ہے, تحفہ دینے سے محبت بڑھے گی اور تحفہ دینا لینا یہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ یہ ثابت ہے اور اس کی ترغیب آپ نے ارشادت فرمائی ہے. تو جن فیملیوں میں باقاعدہ یہ حساب کتاب سے جو انہوں نے پوچھا ہے اور یہ پنجاب سے ہی پاکستان کے شہر یعنی پنجاب سے صوبے سے وہاں کافی برادری سسٹم میں یہ پورا ہوتا ہے, اس کو سود تو نہیں کہیں گے؟
سود اس کو نہیں کہا جائے گا, یہ قرض ہی اس کو سمجھا جاتا ہے. عمومی طور پہ اس کو کوئی سود نہیں سمجھتا کہ اگر ہم نے 1000 دیے ہیں تو یہ جواب میں ہمیں 1200 روپے دے گا. تو اگر کوئی ایسا تصور ہوگا کہیں تو وہ سود کی صورت بنے گی, لیکن عمومی طور پہ ایسا سود اس کو نہیں سمجھتا.
لیکن وہ جو 1200 دے گا نا اس کا بھی ہوتا یہی ہے نا کہ 1000 روپیہ دیا تھا تو یہ آپ کا 1000 یہ 1000 یہ مائنس چلے گیا, وہ 200 پروفٹ نہیں دے رہا, اس کو نفع نہیں دے رہا,
وہ اس کے اوپر قرض,
اس کے اوپر قرض ہے. وہ 200 تو اپنے خاتے میں لکھ رہا اور وہ بھی اپنے خاتے میں لکھ لیں گے کہ یہ ہم نے ان کو 1000 ان کا دے دیا تھا اور اگلا جو 200 روپیہ
جب ہمارا اس کے اوپر قرض
جی ہمارا اب اتنا اس کے اوپر مزید اس کے اوپر آ گیا. اب جب ان کو کہیں پروگرام اسی وجہ سے جیسے کسی کے یہاں سارے بچوں کی شادی ہوگی بالفضل آخری بچے کی شادی ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب حساب کتاب کلیئر کر دو جتنے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. اب ایک فیملی ان کے یہاں 6 بندوں کی شادیوں ہی ہیں تو وہاں 6 کے آئے ہیں پیسے, ادھر ابھی سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو یوں یہ چلتا رہتا ہے. لیکن نہ تو مشروط وہ نفع ہے کہ بطور خاص نفع ہی ہو, وہ نہیں ہے,
وہ نہیں ہے,
بلکہ اوپر اگر جا رہا ہے تو وہ بھی ایک قرض کی صورت میں,
وہ بیلنس میں نوٹ کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے اتنا ان پہ جا چکا ہے اور جب ہمارے ہاں کوئی تقریب ہوگی تو وہ اس کو پلٹائیں گے اور یہ ہمیں دیں گے, پھر ہم پر قرض چڑھ جائے گا.
اور ایسی جگہوں پہ لفافے کے پیسے بھی بچ جاتے ہیں کیونکہ وہ لفافے میں لیتے ہی نہیں ہیں, گن کے لیتے ہیں باقاعدہ تسلی کے ساتھ کہ ہم نے اتنے دیے تھے. اور یہ بھی ان کے پاس سہولت موجود ہوتی ہے کہ اگر آپ بھول چکے ہیں کہ ہم نے آپ کو کتنے دیے ہیں تو وہ آپ کو بتا بھی دیں گے, کیونکہ یہ جہاں یہ سسٹم نظام ہے تو وہاں انہوں نے پورا اپنا حساب کتاب یہی بنایا ہوا کہ ہم نے لوگوں سے کتنے پیسے لینے ہیں اسی کے مطابق شادی کے اخراجات کر لیتے ہیں, 4 لاکھ ہمیں وصول ہونا ہے اور یہی ہم نے اخراجات کر کے اور شادی نپٹا دیتے ہیں. تو ہیں اس طرح کے نظام. بہرحال اگر کہیں خاص اگر اس سے ہٹ کر بھی ہو تو بالکل آپ دارالتا میں رابطہ کیجئے گا اور اس کے حوالے سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں. ایک سوال ہے, چاہوں گا کوئی مختصراً اس کا جواب ہو جائے, تفصیل تو ظاہر اس میں کہتے ہیں بینک سے گاڑی لون پہ جو لی جاتی ہے لے سکتے ہیں جبکہ اس میں کئی طرح کی شرائط ہوتی ہیں؟
اس میں ایک شرط تو یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ قسط لیٹ کریں گے تو آپ کو جرمانہ دینا ہوگا، تو مالی جرمانے کی شرط لگانا کسی بھی سودے میں یہ جائز نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ بینک سے جو گاڑیاں اس طرح لی جا رہی ہوتی ہیں تو وہ ناجائز قرار پاتی ہیں، اور بھی کئی خرابیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں،
تو انشورنس بھی ہوتی ہے،
انشورنس وغیرہ بھی ہے، تو پھر بے اور اجارہ یہ دو چیزیں عقد مکس کر کے ایک نیا عقد ہو رہا ہوتا ہے مکسچر، تو اس کی بھی شریع حوالے سے اجازت نہیں ہے، اور احادیث کریمہ میں ایک سودے میں دوسرے سودے کو شرط قرار دینے سے منع فرمایا گیا ہے، تو یہ خرابی بھی اس کے اندر لازم آتی ہے۔
ٹھیک ہے، ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ عقیقے کے جانور کی عمر وہی ہونی چاہیے جو قربانی کے جانور کی؟
عقیقے کے جانور کی بھی وہی عمر ہوگی جو قربانی کے لیے شریع حوالے سے مطلوب ہے، یعنی بکرا یا بکری ایک سال کی عمر کی ہونا ضروری ہے۔
ٹھیک ہے، اور بچڑا وغیرہ دو سال جیسے قربانی کی؟
جو گائے ہے بچڑا ہے تو اس کا دو سال ہونا، اور اونٹ میں اگر سات بچوں کا عقیقہ کیا جا رہا ہے تو اس کا پانچ سال کا ہونا ضروری ہے۔
ٹھیک ہے، ایک سوال یہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کسی پیر ولی کی منت یہ نہیں ماننی چاہیے، منت عبادت ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، تو منت اس طرح کی مزاروں کی پیروں کی یہ نہیں ہو سکتی؟
اس کو شرعی حوالے سے تو منت نہیں کہا جاتا، جیسے کسی نے چادر چڑھانے کی منت مانی ہے تو اس کو شرعی منت ان معنوں میں کہ وہ منت اب پورا کرنا لازمی ہوگا، بس ایک بزرگ کی قبر، ایک ولی اللہ کی قبر پہ چادر چڑھانے کا ایک ارادہ کیا تھا، نیت کی تھی، اور بزرگان دین کی قبر پہ چادر چڑھانا یہ جائز عمل ہے، تو اس کو پورا کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گویا کوئی شرک وغیرہ کا معاملہ ہو رہا ہو، تو ایسا نہیں کہہ سکتے۔
منت عرفی کہیں گے کیا؟
جی، یہ منت عرفی ہے، یعنی عرف عام میں لوگ اس کے لیے لفظ منت کا استعمال کر دیتے ہیں، شرعی حوالے سے جو منت کے احکامات ہیں وہ جدا گانا ہے، کہ شرعی منت وہ ہوتی ہے کہ ایسا عمل کہ جو عبادت مقصودہ ہو، اور عبادت مقصودہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس جیسا کوئی کام شریعت نے فرض یا واجب کیا ہو۔ تو عام طور پہ تو مزارات وغیرہ کے لیے فاتحہ خانی کی منت مان لیتے ہیں، تو یہ شرعی منت نہیں ہوتی، یہ عرف میں لوگ اس کو منت یا نظر کہتے ہیں، تو اس میں اس کا پورا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ کوئی خلاف شرع کام نہ کرنا پڑے۔
ٹھیک ہے، مدرسہ کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنے فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
جانے مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔